على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. یہ 14 نمبر کا گناہ کبیرہ جو ہے وہ یتیموں کا مال کھانا ہے. یتیم پہلے یتیم کس کو کہتے ہیں وہ سمجھیں. یتیم کہتے ہیں اس بچے کو جس کا باپ مر گیا ہو, جب تک بلوغت کو نہ پہنچ جائے تب تک اس کو یتیم سمجھا جاتا ہے اور یتیم کے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں. بلوغت کے بعد اگر کسی انسان کے باپ کا اور سبھی کا انتقال ہو جاتا ہے, سب بلا باپ کے آخر میں ہوتے ہی سمجھے نا, تو بلوغت کے بعد انسان پر یتیمی کے احکام نافذ نہیں ہوتے. وہ یتیم کے جو احکام بیان کیے کتاب و سنت میں وہ اس پر لاگو نہیں ہے. قبل البلوغت جس کا باپ انتقال کر جائے اسی کو یتیم کہا جاتا ہے. اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے یتیموں کا اتنا زیادہ یتیموں کی دیکھ بھال, ان کی تربیت, ان کی پراپرٹی, ان کی جائیداد, ان کے مال کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جس نے یتیم کے جان مال اور یتیم کی جائیداد اور پراپرٹی, اس کی تعلیم و تربیت کا اتنا زیادہ اہتمام کیا ہو. بلکہ اندازہ لگائیں کہ جو انسان یتیم کو صرف جھڑکی دے دیتا ہو, یتیم کو صرف ڈانٹ دینے والا ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں شاد میں کی یہ دین اسلام کا ماننے والا نہیں ہے. صرف جھڑکی دے دینا یتیم کا کتنا برا ہے اور کتنا بدترین گناہ, اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا جرم ہے. صرف جھڑکی دے دینا, ڈانٹ دینا, پھٹکار دینا, اس کو دھتکار دینا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ کہ یتیم کو دھکے دے دینے والا, دھتکار دینے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ دین اسلام کو ماننے والا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون المعون. ارائیت الذی یکذب بالدین, اے ہمارے نبی, کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جو دین کا انکار کر دیتا ہے, دین اسلام کا انکار کر دیتا ہے. بعض لوگوں نے دین سے مراد قیامت لی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, دونوں اسلام سے, جو اسلام کو نہ مانے وہ بھی کافر کے درجے میں اور جو آخرت پر نہ ایمان رکھے وہ بھی کافر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین, اے ہمارے نبی کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جو دین کا انکار کر دیتا ہے, جھٹلا دیتا ہے دین کو, وہ کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, دین کا جھٹلانے والا وہی انسان تو ہے جو یتیموں کو جھڑکی دے دیتا ہے, یتیموں کو دھتکار دیتا ہے. دین اسلام کے نہ ماننے والوں کی سب سے پہلی نشانی, اسلام کے جھٹلانے والے کی سب سے پہلی نشانی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ انسان ہے جو یتیم کو دھتکار دینے والا ہے. یتیم کے ساتھ لاپرواہی کرنے کا انجام قوم میں تنگ دستی, قحط, اللہ تعالیٰ کا عذاب, رزق کی کمی, بے برکتی کا سبب ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم, یہ وہ آیات ہیں جو برابر ہم جانتے ہیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کے رزق کو ہم تنگ کر دیتے ہیں, انسان کی آمدنی ہم ختم کر دیتے ہیں, روزی روٹی پہ لگا ہے ہم چھین لیتے ہیں, اپنے رزق سے محروم کر دیے, اپنی نعمتوں کو جب میں نے چھین لیا تو انسان کہتا ہے کیا ہے, احانن, کیا بتائیں, میرے رب نے تو مجھے بڑا ذلیل رسوا کر دیا دنیا کے اندر. انسان کی فطرت, فیقول ربی احانن. جب انسان کے رزق کو ہم تنگ کر دیتے ہیں, روزی روٹی کا جو سلسلہ تھا ہم نے بند کر دیا ناراض ہو کر کے, تو انسان کہتا کیا ہے, ربی احانن. اب لوگوں سے شکایتیں کرتا پھرتا, ہمارے رب نے تو ہمیں رسوا کر دیا, پتا نہیں میں ہی اکیلے ملا تھا جو اللہ نے یہ مصیبت ہمارے اوپر ڈال دی. اب یہ چیختا چلاتا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے, کلا بلا تکرمون الیتیم, ہرگز نہیں, تو جھوٹا ہے, اللہ نے بلا وجہ تیرے اوپر ظلم نہیں کیا, رب نے تیرے مال کو ایسے نہیں چھین لیا, اس کا بہت بڑا سبب ہے, تو اس مال دولت اس رزق کا مستحق نہیں ہے. دیکھ اللہ نے دیا تھا لیکن کیوں چھینا, کلا بلا تکرمون الیتیم, بلا تکرمون الیتیم, کیونکہ یتیم کی تو عزت نہیں کرتا, یقین یتیم کی تقریب نہیں کرتا, تقریب سمجھتے ہیں نا, کلا بلا تکرمون الیتیم, یتیم کی تو تقریب یتیم کی عزت نہیں کرتا, چونکہ یتیم اور مسکین کی تو عزت نہیں کرتا, اسی لیے اللہ نے دے دینے کے باوجود جب دیکھا کہ یتیم کی عزت نہیں کرتا تو اللہ نے پھر چھین لیا. کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما, ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتے ہو, تم کھا جاتے ہو, وراثت تقسیم کرنے کی باری آئے تو ایک دوسرے کا حق برابر نہیں دیتے. اور اللہ اکبر, وراثت کا تذکرہ ہے, کلا وتأکلون التراث اکلا لما, ذرا دیکھیں جائیداد میں حصہ دینے کے وقت یتیم کو کس طرح سے دھتکار دیا جاتا ہے. انسان دیکھتا ہے کہ یہ تو یتیم بچے ہیں, اس کا باپ تو ہے ہی نہیں ہے, لاوارث ہے, اس کے ساتھ کس طرح سے ظلم ہوتا ہے معاشرے کے اندر. تو اللہ تعالی نے یتیموں کی تربیت, یتیموں کی دیکھ بھال, ان کی پرورش, ان کی پراپرٹی, ان کی جائیداد کو محفوظ رکھنے کا بڑا تاکیدی حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت زرارہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے متولن اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں مختصر روایت کیا ہے, حضرت مالک یا ابن مالک نام ہے, کہتے ہیں زرارہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مالک یا ابن مالک نام ہے, صحابی رسول ہیں, ہم نے ان سے سنا, فرما رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے جب میں گیا تو اب میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, من ذم یتیما من المسلمین, یا من ذم یتیما بین مسلمین فی طعامه و شرابه حتی یستغنی عنہ وجبت له الجنہ. آپ نے شاطر ہے, من ذم یتیما من المسلمین, جس نے کسی مسلمان یتیم بچے کو اپنے سے لگا لیا, اور لگایا کس کے, اور کرتا کیا ہے, الا طعام ہی و شراب ہی, اپنے ساتھ کھانے میں بیٹھا لیتا ہے, اپنے ساتھ پینے میں بیٹھا لیتا ہے, اپنے دسترخوان پر جگہ دے دیتا ہے. جس نے کسی یتیم کو, من ضم یتیما من المسلمین الى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة, جس نے کسی یتیم کو اپنے سے لگا لیا, اپنے پاس رکھ لیا, اپنے کھانے میں شریک کرتا ہے, اپنے پینے میں شریک کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, حتى يستغني عنه, یہاں تک کہ یتیم بچہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا, وجبت له الجنة, ایسے انسان کے اوپر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے جس نے یتیم کی دیکھ بھال کی, لیکن افسوس کم ہے، افسوس بہت ہے، مسلمانوں کے یتیم خانے کم ہوں گے اور کرسچن کے زیادہ ہوں گے، ہیں گے نہیں؟ مسلمانوں کے کم ہوں گے اور یہ کرسچن کے زیادہ ہوں گے، اور فضیلت کون بیان کرے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ارشاد فرماتے ہیں من ذم یتیما من المسلمین الى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنہ، جس نے کسی یتیم بچے کو اپنے سے لگا لیا، اپنے پناہ میں لے لیا، اپنے کھانے میں شریک کیا، اپنے پینے میں شریک کیا، یہاں تک کہ بچہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، وجبت له الجنہ، رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا. ومن ادرک والدیہ او احدہما ثم لم یبرہما فابعدہ اللہ، اور جس انسان نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پایا لیکن پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن گیا، جنت کا مستحق نہ بن گیا، فابعدہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس بدبخت کو اپنی رحمتوں سے ہمیشہ، اپنی جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے. وایما مسلم آتقا رقاب رقبتا مسلما، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ غلام آزاد کرنے کے بدلے آزاد کرنے والے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. یتیم کا ذرا مقام دیکھو، یقین یتیم کی پرورش کرنے والے کا مرتبہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام ابو یعلیٰ رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من یفتح له باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے، لوگ کتنے بھی رہیں سب سے پہلے جنت کا، جب تک میں نہیں آؤں گا تب تک جنت کا دروازہ فرشتہ نہیں کھولے گا، اور جب تک میرے امتی نہیں آئیں گے کسی امتی کے لیے بھی، جب تک میرے امتی نہیں آ جائیں گے تب تک کسی اور نبی کے امتی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. یعنی جنت میں داخل ہونے کے اندر نبیوں میں سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور امتیوں میں سب سے پہلے آپ کی امت ہوگی. یہ اس امت کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے مقام دے رکھا ہے. اور سنا ہوگا امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بھائی اس کی اس امت کی بہت فضیلت ہے، بات لمبی ہو جائے گی. ابھی حدیث بتا رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول من یفتح له باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. الا انی ارا امراۃ تبادرنی، جنت کا دروازہ کھلے گا تو میں داخل ہونے کے لیے جب آگے بڑھوں گا کہ داخل ہو جاؤں، الا انی ارا امراۃ تبادرنی، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہم سے بھی آگے داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہے یتیم کی پرورش کا مقام. آپ فرماتے ہیں انا اول من یفتح له باب الجنہ، سب سے پہلا میں ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا. لیکن الا انی ارا تبادر، الا انی ارا امراۃ تبادرنی، لیکن دروازہ جب کھلے گا جنت میں داخل ہونا چاہا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون ہم سے بھی آگے داخل ہونا چاہ رہی ہے. میں کیا کہوں گا؟ فاقول لہا من این لکی ھذا ومن انت، میں جب دیکھوں گا کہ مجھ سے آگے میں داخل ہونا چاہتا ہوں وہ تو بات مجھ سے بھی سبقت کرنا چاہ رہی اللہ کی بندی، تو میں کہوں گا، پوچھوں گا اس سے مالکی ومن انتی، تم کون ہو اور کیوں ہم سے آگے جنت میں داخل ہونا چاہ رہی ہو؟ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، لیکن تم کون ہو؟ تیرے اعمال کیا ہیں؟ تم مجھ سے آگے آگے کیسے جنت میں جا رہی ہو؟ آپ ارشاد فرمائیں فتقول، وہ عورت کہے گی انا امراۃ قعدت ولا ایتام لی، الا ایتام لی، تمہیں معلوم ہے میں ایک خاتون ہوں، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، شادی کے دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن ان یتیم بچوں کی لالچ میں، ان کی تعلیم و تربیت کے فکر میں میں نے شادی دوبارہ میں نے ان دونوں ان یتیم بچوں کے خاطر اپنے سارے جذبات کو ختم کیا تھا کہ بچے ہمارے بگڑ نہ جائیں، ان یتیم بچوں کی دیکھ بھال کروں۔ یہاں ایک بات اور بتائیں، اس حدیث سے معلوم پڑ گیا کہ اگر کوئی خاتون اللہ تعالی کی نیک بندی اپنے آپ پر قابو پا لے اور یتیم بچوں کی لازمی چیزیں تجربہ ہوتا ہے، بچوں میں بگاڑ کی غلط ہے، بچوں میں پھر کی تربیت ہے ذرا سا مشکل، جو ہمارا اور آپ کا سوچنے جو ماحول ہے، اگر شوہر کا انتقال کر جائے اور جا کے شادی کر لے، اب میں سمجھتا ہوں 90% تو بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہمارے معاشرے میں الا ماشاءاللہ کسی کا خاندان اچھا ہو جائے، تین بچوں کی پرورش کر دے۔ میں اس لیے بات یہاں ایک مسئلہ بتا دینا بہتر سمجھا، ہندوستان کے مختلف علاقوں کا میں نے دیکھا ہے ایک بہت غلط نظریہ جو اس حدیث کے خلاف قائم ہے، وہ یہ کہ عورت اگر شادی نہ کر لے تو ہر مہینہ اس کو ایک اولاد قتل کرنے کا گناہ ملتا ہے۔ کتنا؟ ہر مہینے ایک اولاد قتل کرنے کا گناہ ملتا ہے۔ نہیں بھائیو، یہ غلط ہے۔ دیکھیں، جس عورت نے اپنے آپ کو اپنے یتیم بچوں کے خاطر باندھ رکھا، بیٹھا رکھا، اس کا مقام ذرا دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے آگے آگے وہ جنت میں داخل ہو رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا من انتی وما لکی، تم کون ہو، کیوں ہم سے آگے جانا چاہتی ہو؟ کہتی ہے کہ یتیم بچوں کے لیے میں اب کے خیال سے میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ تو گویا کہ جس طرح سے کسی اور کے یتیم بچے کو آپ لے کر کے پرورش کریں، جیسے اس یتیم کی پرورش کی بہت بڑی فضیلت ہے، ایسے ہی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، بچے تو یتیم ہو گئے، میں نے شروع میں یتیم کی تعریف کیا بتائی، قبل البلوغت، جن بچوں کا باپ انتقال ہو کر جائے ان بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے، ماں انتقال کر جائے ان کو یتیم نہیں کہتے، چونکہ اصل باپ ہے، باپ کے ذمے بچوں کی پرورش ہے، عورت بیچاری خود محکومہ ہے، وہ حاکمہ نہیں ہے گھر کی، وہ خود غیروں کے سہارے کی محتاج ہے۔ تو اس لیے آپ نے ساتھ میں اس حدیث سے یہ بتا رہا تھا کہ اس حدیث سے معلوم پڑ گیا کہ جس طرح سے کسی غیر کے یا کسی یتیم بچے کو اپنے گھر میں لے کر کے آئیں، اس کی پرورش کریں، اس کا اجر و ثواب ہے، ایسے ہی بہت بڑا اجر و ثواب وہ عورت پاتی ہے جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی پرورش میں لگی رہے۔ اسی لیے حضرت عوف بن مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا و مرات صفعاء الخدین کہاتین۔ یہ بہت فضیلت اللہ کے رسول نے اس عورت کی بیان کی ہے جو اپنی یتیم بچوں کے لیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنے آپ کو ان سے منسلک رکھتی ہے اور پھر کہیں دوسری جگہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ فرماتے انا و مرات صفعاء الخدین کہاتین، دیکھو میں اور صفعاء الخدین عورت جو ہے، یہ دونوں قیامت کے دن جنت میں اس طرح سے ہوں گے، پھر آپ نے دونوں انگلیاں یہ آپ نے ملائیں، میں اور وہ عورت جو صفعاء الخدین ہے، ہم دونوں جنت میں اس طرح سے رہیں گے۔ صفعاء الخدین کون سی عورت ہے؟ امرات آمت زوجہا، وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا تھا، ذات منصب و جمال، اور عورت حسن جمال والی بھی ہے، قوم و برادری منصب اور عزت کے اعتبار سے بھی بہت ہی اونچی ہے، اس کے لیے دوسری شادی کرنا چاہے، تیسری شادی کرنا چاہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مال جمال سب کچھ ہے، لیکن حبست نفسہا علی یتاماہا، لیکن اپنے آپ کو ان یتیم بچوں کے لیے باندھ رکھا تھا. کیا مطلب؟ یعنی دوسری شادی کے لیے اس نے قدم نہ اٹھایا اپنے یتیم بچوں کی دیکھ بھال کے لیے. آپ فرماتے ہیں حتی بانو اور ماتو، یہاں تک کہ بچے اس کے اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے. اب چاہے وہ شادی کرے یا بیٹھ کر کے گھر میں انتظار کرے، بچے اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے. اب اگر دوسری شادی بھی کر لے تو بہرحال فضیلت کی مستحق ہو چکی ہے. تو یتیم کی تربیت، ان کی دیکھ بھال کی بہت ہی زیادہ فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، ہم اور یتیم کی پرورش کرنے والے دونوں جنت میں اس طرح سے ہوں گے. آپ نے دونوں انگلیاں ملائیں اور فرمایا ہم دونوں انا وکافل الیتیم کہاتین، جنت میں ہم دونوں اس طرح سے ہوں گے. اور انسان کا دل کبھی بہت ہی سخت ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ہے، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے. فوائد للکافر قلوبهم لذکر اللہ، ان دلوں کے لیے بربادی اور جہنم کا گڈھا ہے جن کے دل اللہ تعالی کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے سخت ہو چکی ہے، جن کا دل سخت ہو جائے. اس لیے ایک حدیث کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب وإن ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، او کما قال رحمۃ اللہ علیہ. اور فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، لوگوں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ باتیں نہ کرنا، بکواس نہ کرنا، بلا وجہ گفتگو نہ کرنا. کیوں؟ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ گفتگو کرنا دل کو سخت کر دیا کرتا ہے. اور یہ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، دیکھ لو جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوا. وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ اور آخرت میں سب سے زیادہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے جو انسان دور رکھا جائے گا وہی ہے جس کے دل سخت ہو چکے ہوں. انسان کا دل جب سخت ہو جائے تو بہت بڑی نعمتوں اور بہت زیادہ رحمتوں سے محروم اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دور کر دیا گیا. لیکن افسوس ہم لوگوں کو اپنے سخت دلی کا احساس بھی نہیں ہوتا. واہ ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. ہمیں مشکل ہی ہے کہ ہمارے اندر جو منکرات، جو کمی، جو کوتاہیاں ہیں ہمیں ان کا احساس بھی نہیں. دیکھیں سخت دلی کا احساس کتنا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوت قلبہ، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، بہت سخت ہو گیا ہے، کچھ بھی سنتا ہوں دل پر اثر ہی نہیں کر رہا ہے اور رونا آتا ہی نہیں ہم کو. آپ نے احساس ہوا نا، ہم نے کہا ہم لوگوں کو احساس بھی نہیں. صحابی کا دل تھوڑا سا سخت ہوا، ان کو محسوس ہوا، پریشان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہو گیا. آپ نے ان کو دل کو نرم کرنے کی تعلیم دی اور ایک ترکیب بتائی ان کو. آپ نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے دل سخت ہیں تو نرم کرنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں، اس کو سنیں اور اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اس نسخے کو اپنائیں. عارف اسمح راس امسح رأس اليتیم واطعم المسکین، اگر تمہارے دل سخت ہیں تو یتیم کو اپنے قریب رکھو اور یتیم کے سر پر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھو. واطعم المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلاؤ, اللہ تعالیٰ یتیم اور مسکین کی برکت سے تمہارے دل کو نرم کر دے گا. گویا کہ انسان کسی یتیم بچے کو اپنے پاس بلائے اور شفقت اور محبت کی نگاہ اس پر ڈالے, ہاتھ رکھے, اپنے قریب بلائے, اور انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہمارے بچوں کے اوپر ہے. آج یہ یتیم بچہ پورے گاؤں میں گاؤں بھر کے لوگوں کے رحم و کرم کا محتاج ہے, آج ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ مجھے موت دے لیا ہوتا اور اس کے باپ کو زندہ رکھتا تو میرے بچے یتیم ہوتے اور میرے یتیم بچے آج اس کے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے. یتیم سامنے آئے تو اس انداز سے میں سوچنے کا حکم دیا گیا. آپ فرماتے ہیں امسح راسل یتیم, یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ محبت کا رکھو پھیرا, یعنی قلب کا تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کر دے گا. گویا کہ یتیم کی پرورش کرنا اور یتیم سے محبت کرنا, یتیم کو اپنے پاس اٹھانا بیٹھانا, اس سے بہت بڑا فائدہ یہ بھی کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی انسان, اب آئی گناہ کبیرہ کہ انسان اگر یتیم کا لحاظ نہ کرے, یتیم کی پرورش نہ کرے, یتیم کی عزت نہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. سورۃ الفجر کی آیت ہم نے پڑھ کر کے سنا دی, کلا بلا تکرمون یتیم. جب انسان کے رزق کو ہم نے تنگ کر دیا, چھین لیا اپنا دیا ہوا رزق, اب پریشان ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, فیقول ربی اہانن, کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا, یہ صدا تجھے اس لیے نہیں ملی ہے, یہ صدا تجھے اس لیے ملی ہے کہ بلا تکرمون الیتیم, تو یتیم کی تکریم اور عزت نہیں کرتا. گویا کہ یتیم کی عزت نہ کرنا, یتیم کی تکریم نہ کرنا, ان کی دیکھ بھال اور محبت نہ کرنا, یہ گناہ ہے کبیرہ, اور ایسا گناہ ہے کہ اللہ دیا ہوا رزق بندے سے چھین لیتا ہے. پھر سورہ ماعون ہم نے پڑھ کر کے سنائی, انسان اگر یتیم کو جھڑکی دے دے, یتیم کو اپنے دروازے پر کھڑے ہونے سے دھتکار دے, اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان وہ ہے جو دین کو جھٹلانے والا ہے. اور ایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جو دین کو جھٹلا دے رہا ہے؟ کون ہے دین کو جھٹلانے والا؟ وہی تو ہے جس نے یتیم کو دھتکار دیا ہے. یتیم کو دھتکار دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے بجائے اس کو دین کا جھٹلا دینا نام دیا ہے. اب اگر یتیم کا مار ہم کھائیں, یتیم کا حق ہم دبا لیں, یتیم کا حق ہم نہ دیں, پھر اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامى, بے شک جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں, ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما ناحق, جس نے یتیم کا مال ناحق کھایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ حقیقت میں جہنم کا آگ, جہنم کی آگ کھا رہا ہے. وسیصلون سعیرا, عنقریب جہنم کے دہکتی ہوئی آگ کے اندر وہ داخل بھی کر دیا جائے گا. اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے, امام ابن حبان اپنے صحیح میں اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یبعث اللہ عز وجل قوما، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قبر سے نکالے گا، تخرج النار من افواہہم، قبر پھٹے گی سور پھونکنے کے بعد، جب قبر سے لوگ نکلیں گے تو ان کے منہ سے آگ کے انگارے نکلتے ہوں گے، آگ کا شعلہ بھڑکتا ہوگا ان کے منہ سے، قبر سے نکلیں گے اور حشر کی طرف جب جانے لگیں گے تو ان کے منہ سے آگ کا انگارا اور آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں، فقیل من ہم یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن اٹھیں گے قبر سے اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ یتیموں کا مال کھانے والے ہمارے امتی ہوں گے. کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ نہیں سنا، ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھا رہے ہیں وہ مال نہیں بلکہ جہنم کا، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں. یہ نشانی ہوگی ان لوگوں کی قیامت کے دن جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. معراج والے واقعے میں ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ہوا اور جہنم کے ایک ایسے علاقے میں مجھ کو لے جا کے دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے منہ جو ہے اونٹ کے مانند، جیسے اونٹ کا منہ کھلتا ہے نا بڑا سا، ایسے اونٹ کے مانند ان کا منہ کھلا ہوا ہے، اور جہنم کے آگ کا پتھر بڑا سا ہے. کچھ لوگ لے کر کے آتے ہیں اور جو انسان منہ کھولے ہوئے ہیں اس کے منہ میں وہ آگ میں جلتا ہوا گرم پتھر اٹھا کے ڈال دے رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے اس کو ٹائم نہیں مل رہا، منہ بڑا سا کھلا ہوا ہے اور آگ کے انگاروں میں جلتا ہوا آگ کا انگارا پتھر ہے، لا کر کے اس کے منہ میں ڈال دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا وہ آگ کا انگارا اور وہ پتھر اتنا جل رہا ہے کہ اندر جانے کے بعد اتڑیوں کو جلا کر کے ان کے پاخانے کے راستے سے گرا دیا، اور برابر یہ عذاب ہو رہا ہے. میں نے پوچھا، ما بال ہاؤلاء، یا جبرائیل من ہاؤلاء، جبرائیل ذرا بتائیں یہ کون سے لوگ ہیں، ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، ان کا جرم کیا تھا؟ جبرائیل امین علیہ الصلات والسلام کہتے ہیں، الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، یہ وہ ہیں جو ناحق دنیا میں یتیموں کا مال کھا لیا کرتے ہیں. یہ آخرت میں انسان کو یہ صدا مل رہی ہے، یتیم کے مال کے کھانے کی یہ وعید، یہ صدا. گناہ کبیرہ کا سلسلہ جب شروع ہوا تھا اسی موقع پر بڑی مشہور حدیث جو گناہ کبیرہ کے متعلق ہے مفصل بیان کی گئی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، سات ہلاک کو برباد کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. برباد کر دینے والی، ہلاک کر دینے والی، ان سات ہلاک کو برباد کر دینے والی چیزوں میں سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وسحر جادو، وقتل النفس، نہ کسی کو قتل کرنا، عقل الربا سود کھانا، وعقل مال یتامى یتیموں کا مال کھانا، وقتف المحصنات المؤمنات، پاک دامن عورت پر الزام تہمت تراشی کرنا، اور آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا، وتولی یوم الزحف، جب زبردست لڑائی کفر اسلام کی ہو رہی ہو تو کسی مسلمان کا پیٹھ دکھلا کر کے کافروں سے بھاگنا، ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ کر کے راہ فرار اختیار کرنا. یہ جو سات گناہ کبیرہ بڑے بڑے بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک تھا وَأَقْلُ مَا لِلْيَتَامَا، کھلا کو برباد کر دینے والے، تباہ کر دینے والے گناہوں میں ایک گناہ تھا یتیم کے مال کو ناجائز کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا، امت سے کہا کل للیتیم کل ابر رحیم، تم یتیم کے لیے ویسے ہی بن جاؤ مہربان جیسے باپ اپنے بیٹوں کے لیے مہربان بن جایا کرتا. کل للیتیم، تم یتیم کے لیے ویسے بن جاؤ کل ابر رحیم جیسے اپنی اولاد پر رحم کرنے والا، اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بچہ ہوا کرتا ہے. یتیم ہمارے معاشرے کا سب سے مظلوم انسان ہوا کرتا ہے، اسی لیے ایک دو نہیں، کسی کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا ہے، بلکہ یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یتیم اگر ہے اور اس کے پاس مال ہے تو یتیم کے مال کو باقی رکھو، یتیم کے مال کو خرد برد نہ کرو، یتیم کے مال کو اپنے پاس رکھو. یتیم جو مانگتا ہے ضرورت بھر کے لیے دو، لیکن یتیم کا مال یتیم کے حوالے نہ کرو. ولا تؤتوا السفهاء، خبردار بیوقوفوں کو نہ سمجھو کو مال نہ دو. وابتلوا الیتاما، یتیموں کا مال جو تمہارے پاس ہے، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اس پر اس کو محفوظ رکھو. جب تک یتیم کو سمجھ نہ آ جائے، سوجھ بوجھ نہ ہو جائے اپنے نقصان اور فائدے کا، سمجھ اپنے نقصان اور فائدے کی صلاحیت جب تک نہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، خبردار یتیم کا مال یتیم کے حوالے کرنا جائے، یتیم کا مال اپنے پاس. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتی ہیں یتیم کا مال تمہارے پاس ہے تو اس کو در تجارت میں لگا دو، کہیں ایسا نہ ہو یتیم کا مال ہو اور ہر سال تم یتیم کے مال پر جو تمہارے اندر میں ہے یتیم کے مال کی زکات نکالتے جاؤ، زکات نکالتے ہی نکالتے یتیم بیچارے کا مال ختم ہو جائے. اس لیے ام المومنین فرماتی ہیں یتیم کا مال کس میں لگا دو؟ تجارت میں، تاکہ یتیم کا مال بھی بڑھتا رہے، یتیم کا مال گھٹے نہیں. یتیم کا یتیم کو اس قسم سے ہمارے معاشرے میں عزت دی گئی ہے، اس کے مال، اس کی جائیداد، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی دیکھ بھال، اس کے دکھ درد میں کام آنا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال، ہماری آمدنی میں یتیموں کا ایک بڑا زبردست حق مقرر کر رکھا ہے. اب اگر یتیم پر ہمارے ہاں ظلم ہو، پہ ہماری اپنی بہت بڑی کوتاہی ہے. دوسری چیز یہ کہ اتنی تفصیل کے بعد اب اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں بہت سارا دین کا کام کرتے ہیں، ہمارے ہاں مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مدرسے بنائے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، بڑی دیکھ بھال نگرانی، تو ایک بہت بڑا ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو یتیم خانوں کی بہت بڑی کمی ہے. اب دیکھیں یہ بھوپال میں کب وہ گیس کی پائپ پھٹی تھی، کس نکالے 10 سال تو ہو گئے ہوں گے، کتنے افسوس کا مقام ہے. اس وقت کی جو رپورٹ تھی 10,000 مسلمان بچے عیسائیوں کے یتیم خانے میں، کتنے 10,000 یہ مسلمان یتیم بچے پورے ہندوستان اور دوسرے علاقوں میں عیسائیوں کے یتیم خانے. اب وہاں کی اس لیے نہیں لے جاتے کہ ہاں ان کی تربیت کرے، تربیت سے زیادہ ان کا مقصد ہے عیسائی بنانا. صرف یتیم کی پرت کھلاتے پلاتے نہیں، بلکہ باقاعدہ اول یوم ہی سے ان کی تعلیم و تربیت اپنے انداز سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی کمی ہے, اس پر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے. اور حتی الامکان یتیم بچے کہیں ہمیں مل جائیں, چاہے امیر کے ہوں یا غریب کے ہوں, اور غریب دادا ہی ہمارے محتاج ہوتے ہیں ضرورت مند, فوری طور پر ان کی تعلیم و تربیت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی اولاد پڑھانے کی توفیق نہیں دی ہے, یتیم بچے ہیں. میں کہتا ہوں کسی دینی مدارس میں داخل کر کے ان کے اخراجات کی ذمہ داری لے لو, کتنا بڑا کام ہو جائے گا. علماء پیدا ہو جائیں گے, حفاظ پیدا ہو جائیں گے, خطبہ پیدا ہو جائیں گے, مدرسین ہمیں مل جائیں گے. لیکن یتیم بچے ہمارے ہاں لاوارث گھومتے رہیں, اگر دادا خیال نہ کرے, ان کا چچا ان دیکھ بھال نہ کرے, یا ننیال میں ماموں وغیرہ کوئی پرورش کرنے والے نہ ہو, تو پھر ذرا دیکھیں پورے گاؤں کے اندر ان یتیم بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے, صالح بنائے, اور ہم تمام لوگوں کو کے بارے میں کچھ سوال آیا ہوا ہے. حلالہ جانتے ہیں ہم لوگ پہلے؟ ہاں بھائی امجد, حلالہ اصل میں کہتے ہیں کسی بھی حرام چیز کو, کسی بھی حرام چیز کو, صرف عورت نہیں, کسی بھی حرام چیز کو کسی بہانے یا کسی تاویل کی بنا پر کیا کر لیا جائے, حلال بنانے کی کوشش کی جائے, اسی کا نام کیا ہے؟ حلالہ. کسی بھی حرام چیز کو, جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہاں, کسی نے نظر کیا مان رکھی تھی کہ اگر میرا کام بن گیا تو ممبر پر جمعے کے دن ڈھول بجائیں گے. مشہور قصہ ہے نا, نظر مان لیا کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو جمعے کے دن ممبر رسول پر ہم ڈھول بجائیں گے. نظر تو مان لیے, کام بہت ہی برا تھا, مسجد کے اندر ڈھول بجائی جائے, بہت پریشان ہوئے, اب نظر کیسی پوری کریں. جمعے کے دن خوب دبا کر کے خطبہ دینا شروع کیے, ڈھول بجانا حرام ہے, گانا سننا حرام ہے, اور یہ حرام ہے, اور یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. آخر میں ایک ڈھول اٹھائے, کہا کہ اس طرح سے بجانا حرام ہے. کیا بتایا؟ کہا اس طرح سے ڈھول بجانا حرام ہے. لوگوں نے سمجھا کہ سمجھا رہے ہیں, اور وہ اپنی نظر سمجھ گیا نا. ایسے ہی حرام چیز کو کسی ہیلے بہانے سے حلال کرنے کا نام کیا ہے؟ حلالہ ہے. مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوی کے اندر نقل کرتے ہیں بات حلالہ کرنے والوں کو, کہ مالدار صاحب زکات تو بہت نکلتی ہے, 2-3 لاکھ نکل رہی تھی. کتنی؟ 2-3 لاکھ نکل رہی تھی, اور یہ بہت بھاری پڑ رہا تھا مالدار پر. تو حلالہ کا ڈھنگ ان کو معلوم تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک تھیلا 40 سیر والا جو آتا ہے نا, 40 کلو کا بڑا بورا چاول کا خریدے, اور پھر اس کے اندر وہ اپنا چیک بنا کر کے ڈال دیے. نہیں سمجھ میں؟ اور پھر بلایا غریب کو, میاں دیکھو یہ میری زکات, لے جاؤ زکات لے جاؤ. اب غریب بیچارے اگر 1 کلو 2 کلو 5 کلو مل جائے تو ٹھیک ہے, اب تو 50 روپیہ 100 روپیہ ٹیکسی کا بھاڑا دے, پھر بلڈنگ سے اتارے 40-50 میں اور وہاں لے جائیں. تو پھر خوب سمجھایا, اس کو خوب سمجھایا, دیکھو بھائی یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, اور یہ ایسا ہے, ایسا کرو کہ جاؤ بازار سے معلوم کر کے آؤ کہ ایک تھیلا چاول, یہ باسمتی چاول ہے, ایک تھیلے کی قیمت کیا ہے. میں آپ پوچھا صاحب 400 ہے. کہا لو 1000 لو, 1000 لو,
اور چاول اپنا یہاں چھوڑ جاؤ.
نہیں سمجھے؟ اب چاول کھولے تو چیک بھی ہے. اب نا بھائی ہم نے اس کو دے دیا تھا, بعد اس سے میں نے خرید لیا ہے, سمجھ گیا نا. مولوی صاحب نے فتویٰ یہ دیا کہ دینی مدرسوں میں مدرسین کی جو زکات کے فنڈ میں آتا ہے پیسہ, یہ سب موجود ہے. ایک دو حلالے نہیں, بڑے حلالے ہندو پاک کے, اللہ ہی تعالیٰ رحم فرمائے, اور سارے حلالے وہیں چلے گئے. پتہ نہیں سارا کچرا جو تھا یہاں سے ان کی کہاں چلا گیا, وہ پاک میں چلا گیا, سمندر پار کوئی صحیح بات پہنچی ہی نہیں, سمجھ گئے نا. اب کیا کیا, اب نام نہیں لیتے, بہت بڑا ادارہ ہندو پاک کا, وہاں حادثہ پیش ہوا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ زکات کا پیسہ جو ہوتا ہے اس سے مدرسے کی بلڈنگ نہیں بن سکتی, مدرسین کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی. تو صرف وہاں جو مسکین اور غریب بچے پڑھتے ہیں ان کے کھانے میں, اب زکات تو بہت اکٹھا ہو جاتی ہے اور مدرسین کی تنخواہ والا پیسہ ختم ہو جاتا ہے, سمجھ گئے نا. تعمیر کا تعمیری فنڈ کا پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور وہ اتنا مال ہے کون سا زکات والا, وہ نہ مدرسین کی تنخواہ میں چلے گا اور نہ تو تعمیری عمارات میں چلے گا. اب وہ صرف یتیم بچوں کے کھانے کا, مطبخ کا, کچن کا خرچہ بہت بچا ہوا ہے, اب پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس سارا پیسہ ایک جگہ اکٹھا کر کے یا ضرورت بھر کے لیے ایک بچے کو بلائیں گے کلاس سے, دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دینے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اب آپ لوگ بتائیں یہ بھی کوئی ہبا ہے؟ دیکھو خوب فضیلت بیان کریں گے. دیکھو یہ تم کو ایک تھیلی دی جا رہی ہے, تم اپنے قبضے میں کر لینے کے بعد پھر کہہ دینا میں نے مدرسے کو یہ ہبا کر دیا, عطیہ کر دیا. پہلے اس کو اقرار کرا دے رہے ہیں کہ تمہیں لوٹانا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ہبا کر کے لوٹنا ویسے جیسے کتا کہہ کر کے. اب یہ تعلیم دی جا رہی ہے, حلالہ سکھایا جا رہا ہے, جہاں حلالے کی مذمت ہونی چاہیے تو وہیں حلالے کی تعلیم ہو رہی, سمجھ گئے نا بھائی. دیکھو یہ ایسا کرو, یہ ہمیشہ تو کرتا تھا, ایک بچہ بڑا شیطان تھا, وہ خوب کلمہ تو پڑھ لیا, دے دیں گے, اور جب تھیلی ملی تو لے کر کے بگا, اور جب بھگ رہا کو پولیس کیس کو بن رہا ہے اس کے اوپر, اور بچہ کہاں اس گلی سے اس گلی سے, نہ آٹو رکشا پکڑتا ہے نہ سائیکل, جب بگا اپنا اور جا کر کے 50 کلومیٹر دور کہیں پکڑا بس اور نکل گیا اپنے گھر. اب پولیس کیس اس کے گھر تک, یہ مدرسے کا مال لے کر کے بھگا ہے. مدرسے کا مال تو ہبا کیسے ہوا؟ ہبا تو وہ ہے جو آپ کسی کو دے دیں تو واپس لینے کا اختیار ختم. تو یہ ہندو پاک میں اس طرح سے بہت سارا, پہلے واپس لینے کی نیت ہوتی ہے, ارادہ ہوتا ہے, اور انہی حلالوں میں سے ایک حلالہ وہ ہے کہ اگر بیوی حرام ہو گئی ہے تب کیا کیا جائے, کسی کو راضی کیا جائے, نگاہ کرنے پر نہیں راضی کرنا ہے بلکہ نگاہ کر کے ایک گھنٹے کے بعد چھوڑنے پر راضی کرنا ہے, سمجھ گیا نا. یہ مسئلہ ہے, اس کو حلالہ کہتے ہیں. اچھا جرات کی بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے ترجمہ کیا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل, حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت و حلالہ کرنے والے حلالہ کروانے والوں پر. تو اب حکیم الامت ہے بھائی, جو چاہے مرضی کے, چونکہ اللہ رسول نے خود خواب میں آ کے بتلا دیا یہ حجت ہے, سارا بیڑا یہی گرم ہوا ہے جھوٹے خوابوں پر ہندو پاک کے اندر, سمجھ گئے نا. آ کے خواب میں اللہ رسول نے کہتے بھائی یہ جو کہتے ہیں وہی حجت ہے, گویا کی کتاب و سنت سب ہندوستان سے چھٹی ہو گئی ہے, اب یہ جو کہنے وہی حق. تو ترجمہ کیا کرتے ہیں بڑے حضرت, لعن اللہ المحلل والمحلل, اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے جو چاہیں, سمجھ گئے نا. سلمان رشدی کے خلاف تو ہو سکتا ہے چونکہ اس نے شیطانی آیات کہہ دیا ہے,
اور لعنت کا ترجمہ رحمت بنا دیا جائے اس کے باوجود مرید ہونے کے لیے سب سے بڑی بھیڑ انہیں کیا رہے گی؟ سمجھ گئے نا؟ ایسا شیطانی مکر و فریب ہمارے ہندو پاک کے اندر ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ نکاح کے شرائط میں سے یہ ہے کہ نکاح کرنے کے وقت بیوی کو طلاق دینے کی کوئی شرط اور وقت مقرر نہ کیا جائے. نہیں سمجھ؟ اگر کوئی آدمی, آپ لوگ بتائیں, ایک سال کے لیے کسی سے عورت سے شادی کرنا چاہے تو یہ حلال ہے کہ حرام؟ چلو ولی بھی راضی ہو, باپ بھی راضی ہو, عورت بھی راضی ہو, مرد بھی راضی ہو, تو کیا خیال ہے یہ اولاد پیدا ہوگی تو حلال کی ہوگی کہ حرام کی ہوگی؟ ہے تو حرام ہی نا. اس طرح سے حلال نہیں ہو سکے. اسی لیے طرح سے اگر کوئی دو سال کے لیے, دس سال کے لیے کر لیتا, کوئی کہتے بھائی ہم دس سال کے لیے تم سے شادی کر رہے ہیں, بس دس سال کے بعد ہم تم کو ہماری ہم نے تم کو چھٹی کر دیا ہے, تو کیا کہہ رہے نکاح ہوگا؟ حرام نہیں ہوگا. ذرا بتاؤ, دس سال کے لیے تو لوگ کہتے ہیں حرام ہے, اور آج سے دس سال قبل تک ایک رات کے لیے ہوتا تھا وہ جائز ہے, لیکن ایک گھنٹے کا بھی رکھ دیا ہے. اب حلال صرف کتنے کا ہے؟ ایک گھنٹے کا. ہاں بات اصل یہ ہے, اللہ کے رسول, یہ جاہلیت میں اس طرح سے ہوتا تھا, جاہلیت میں اس طرح سے ہوتا رہا. اسلام نے اس کو بہت سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے. سمجھے نا؟ ہم چند حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. نمبر ایک, حضرت عبداللہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اور امام ترمذی نے نقل کیا, کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل. کہ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے والے پر, اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی. سمجھ گئے نا؟ یہاں تک کہ امام ترمذی کہتے ہیں والعمل علیہ عند اہل العلم, کا عمل بھی اسی پر ہے کہ کوئی حلالہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے, عورت اس کی وجہ سے حلال نہیں ہوتی. اور یہی فتویٰ حضرت عمر بن الخطاب کا, حضرت عثمان بن عفان کا, عبداللہ بن عمر کا, وہو قول الفقہاء من التابعین, اور تابعین میں تمام فقہاء کا بھی یہی فتویٰ ہے. کوئی ایک عالم ایسا نہیں جو فتویٰ دے کہ ہاں اس طرح سے کرنا حلال ہے یا ایسی عورت حلال ہو جاتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ حضرت کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمتا والمتوشمتا والواصلتا والموصولتا والمحلل والمحلل وآکل الربا وموکلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت بھیجی جو گدنا عورتوں کے ہاتھ پر گوتی. ہندو عورتیں کچھ آدمی آ کہیں سانپ کی, کہیں رام کی, کہیں کرشن کی, یا اپنے شوہر کی, اپنے بیٹے کی, یہ سب کرتے ہیں. یہ جو عورت اس طرح سے کرتی ہے یا کرواتی ہے دونوں پر لعنت. والواشمتا والمتوشمتا, اور اس عورت کے اوپر بھی لعنت جو اپنے چمڑے کی رنگ کو بدلتی ہے, یا اس عورت پر بھی لعنت جو اپنے بالوں میں نقلی بال جوڑ کر کے لمبا کرتی ہے, اور اس پر بھی لعنت جو اس کو جوڑتی ہے. سمجھ گئے نا؟ ایک تو اپنے بال, اور دوسرا مدد کر, دوسری مدد کرتی ہے اسے. اور والمحلل, اور لعنت بھیجی نبی علیہ السلام نے اس عورت کے, اس انسان کے اوپر جو حلالہ کرتا ہے یا جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے, دونوں پر, یعنی نئے شوہر پرانے شوہر دونوں پر. یہی ہوا نا, نیا دولہا. ہاں اب پھول کے ہار نہیں برس رہے, حلالہ کرنے والوں بارش کس کی ہو رہی ہے یہاں, تو پھول برسائے جائیں گی. یہ ایسا نکاح ہے حلالے والا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. واہ آکل آکل ربا, اسی طرح سے آپ نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بہت ساری لعنتیں بھیجی ہیں. اور پھر حدیث کے اندر آیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اگر کوئی حلالہ کرتا ہوا پکڑا گیا تو ہم دونوں کو رجم کر دیں گے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ زنا ہے. نکاح میں رجم نہیں کیا جاتا. صحابہ کرام اس کو کیا سمجھتے تھے؟ زنا. کہتے ہیں کہ اگر حلالہ کرتے ہوئے کوئی پکڑا گیا تو ہم دونوں کو، عورت کو بھی رجم کر دیں گے اور مرد کو بھی رجم کر دیں گے، چونکہ یہ زنا ہے. رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوئیل رسول اللہ نے سے پوچھا گیا یہ حلالہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا لا حلالے سے تمہارا، نہ حلالہ حلال ہے نہ حلالے سے تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہوگی. کیوں؟ الا نکاح رغبت، اس نکاح سے عورت حلال ہوتی ہے جو شرعی نکاح ہو اور رغبت کے لیے، رغبت کے طور پر رہنے رکھنے کے لیے شادی کی گئی ہو. لا نکاح دل ستن، اور یہ دھوکھا دینے کے لیے، کتاب اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے جو نکاح کیا گیا ہے یہ نکاح نہیں ہے بلکہ دگا بازی ہے، کتاب اللہ سے کا مذاق اڑانا ہے. آپ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو حلالہ کیا جاتا ہے عربوں میں جو دستور تھا جاہلیت میں، اس سے عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں. اسی طرح سے اور لوگوں کا معاملہ ہے، بتاوے. یہاں ایک خاص چیز اصل میں یہ ہے، بہت سارے لوگ ایک جگہ ایسے بات ہونے لگی تو ایک صاحب نے کہا کہ ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، مولوی صاحب تھے کیونکہ منطقی تھے، میں سونے لگی تو کہیں گے کہ ہم، وہ تو قرآن سے معلوم ہے کہ ہاں عورت حلالہ کرنے سے حلال ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ حتی تنکح زوجاً غیرہ، پہلے اگر شوہر نے طلاق دے دیا ہے تو اب اس طلاق دے دیا ہے طلاق مقلدہ، تو اب شوہر کے لیے دوسرا نکاح کرنا بھی عورت سے حلال نہیں ہے جب تک کہ عورت کی دوسرا نکاح نہ ہو گیا ہو. تو آپ فرماتے حتی تنکح زوجاً غیرہ، جب تک کہ کسی اور کو اور شوہر سے شادی نہ کر لے. اب ذرا بتائیں، اللہ اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ محلل ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ شوہر ہونا چاہیے محلل کے حلال کرنے سے. یہی سب سے بہت بڑا فرق ہے. ہر ایک کسی عورت کا ہاتھ پکڑ لے تو شوہر تو نہیں بن جائے گا، زانی ہوگا، چور ہوگا، اغوا کرنے والا ہوگا، یہی ہوگا نا. ایسے ہی حلالے کے لیے جو انسان شادی کرتا تھا اس مرد کو اللہ کے رسول نے فرمایا یا تیرے سانڈ ہے، جانتے ہیں نا، نہیں سمجھے. پورے گاؤں کے اندر بھینسا ایک ہوتا ہے، بھینسا سمجھتے ہیں نا، بیل ایک ہوتا ہے اور بھینس بہت ہوتی ہے، بیل ایک ہوتا ہے اور گائے بہت ہوتی ہیں، بکرا تو ایک ہوتا ہے لیکن بکریاں بہت ہوتی ہیں. آپ اس میں تیس المستار، لوگوں یہ بھینسا جو ہے بھینسوں کے لیے، یہ بیل جو ہے، یہ بکرا جو ہے، یہ تو غنیمت ہے لیکن اس دنیا کا سب سے بدترین سار یہ مرد ہے. اس کو آپ نے کیا فرمایا؟ تیس 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 کہتے ہیں بھینسے کو یا بیل کو یا بکرے کو. آپ نے حدیث کے اندر فرمایا دو لفظ اس کے لیے استعمال کیے، کیا استعمال فرمایا؟ سانڈ. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ شوہر اس کا شوہر سے شادی کرے. شوہر کب بنے گا؟ جب واقعی میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے کا ہمیشہ کے لیے شادی کی جائے. ایک تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شوہر نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانڈ ہے. دوسرا اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ یہ اصل میں محلل ہے، حرام کو حلال بنانے والا آدمی ہے. اور آپ نے تیسرا لفظ، یہ دھوکے باز دگا باز ہے، مدلس ہے، سمجھ گئے نا. تو قرآن پاک نے کہا حتی تنکح زوجاً غیرہ، یہاں تک کہ عورت نکاح کر لے. اب آپ لوگ ذرا بتائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نکاح کرنے کا حکم دیا تو اسلامی نکاح کی ایرانی نکاح، کون سا نکاح کرنے کا حکم دیا؟ وہ اسلامی نکاح ہے، لکھنؤ اور ایران والا نکاح نہیں ہے۔ لکھنؤ میں شادی ہونے لگی، باپ اڑ گیا، کہتا ہے 3 لاکھ سے کم اپنی بیٹی کا مہر نہیں قبول کریں گے ہم۔ لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو نوابوں کی بیٹیوں کا بھی اتنا نکاح مہر نہیں ہوتا نکاح میں۔ کہتے چھوڑو نواب کیا چیز ہے، اللہ کی قسم، مولا علی کی قسم، میری بیٹی 14 مرتبہ متاع شریف کرائی ہوئی ہے، اس لیے اس کی قیمت مہر کیا ہے۔ دیکھو شیعہ بھی اس کو نکاح نہیں کہتا بلکہ کیا کہتا ہے، متاع کہتا ہے، سمجھ گئے نا۔ تو نکاح شریع اللہ کر، اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کرنے کا عورت کو حکم دیا وہ اصل میں اسلامی نکاح ہوگا، غیر اسلامی نکاح نہیں ہوگا۔ اور اسلامی نکاح کا ویسا ہوگا، ایسے حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے ایک عورت میاں بیوی میں نہیں بن سکی، طلاق دے دیا، طلاق دے دینے کے بعد عدت گزری، انہوں نے ایک دوسری شادی کر لی، عورت نے عبد الرحمان نامی صحابی سے شادی کر لی، لیکن شوہر وہ انجینئر،